بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 KHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئین صحافت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دو سو دیگر فلسطینی قیدیوں کے عوض 4 اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ۔ حماس نے فاتحانہ انداز میں صہیونی قیدیوں کو ریڈ کراس سوسائٹی کی تحویل میں دے دیا۔ مسلسل پانچویں دن بھی غرب اردن پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری۔ سلامتی کونسل صہیونی حکومت کو لبنان سے انخلا پر مجبور کرے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا مطالبہ۔ پارا چنار کے معروف سماجی اور مذہبی رہنما مزمل فصیح کی گرفتاری پر علاقے کے عوام میں شدید غم و غصہ، انتظامیہ کو سخت احتجاج کی دھمکی۔ اور انڈونیشیا کے صدر ہندوستان کے دورے پر، دہلی میں پرتپاک سرکاری استقبال۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے عوض مزید 4 صہیونی قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں ہفتے کے روز 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔ ان 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو غزہ کے مرکز میں واقع فلسطین اسکوائر پر القسام کے مجاہدوں نے ریڈ کراس کے اہلکاروں کے حوالے کیا، جہاں بڑی تعداد میں القسام اور القدس بریگیڈ کے اراکین اور فلسطینی شہری موجود تھے، اور وہ جوش و خروش میں نعرے لگاتے ہوئے فلسطین، حماس اور اسلامی جہاد کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اپنی 4 خاتون فوجیوں کے بدلے صہیونی حکومت 200 فلسطینیوں کو رہا کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت 15 مہینے کے دوران اپنے تمام تر وحشیانہ جرائم اور دہشت گردی کے باوجود اپنا ایک بھی قیدی حماس کے قبضے سے رہا نہیں کرا سکی تھی۔ صہیونی فوجیوں نے مسلسل 5ویں دن بھی غرب اردن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے، اور ان حملوں کے لیے وہ غزہ میں استعمال شدہ تباہ کن حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے 5ویں دن بھی غرب اردن کے جنین شہر پر غزہ کی طرز پر حملے جاری رکھے۔ صہیونی فوجیوں نے جنین میں مسلون کالونی پر حملہ کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اس علاقے میں حملے کے بعد شدید جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں اپنی تعداد بڑھا دی ہے، جبکہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں ان فلسطینیوں کے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں جو جنگبندی معاہدے کے تحت رہا ہونے والے ہیں۔ جنین کیمپ میں عصری فیاض نے العربی الجدید کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں 4 خاندانوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں، اور قیدیوں کے گھر والوں سے ایسے کاغذات پر دستخط کرائے ہیں جن میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے قیدی کی رہائی کے بعد خوشی نہیں منائیں گے۔ دوسری طرف القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدوں نے القسام بریگیڈ اور دیگر مجاہدوں کے تعاون سے جنین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے خلاف سخت محاذ کھول رکھا ہے، جس کے دوران صہیونی فوجیوں کو فائرنگ اور بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ ایک سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 63% صہیونی نیتن یاہو کے استعفے کے خواہاں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔ صہیونی ٹی وی کے چینل 12 کے ایک سروے کے مطابق 27% لوگ نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف ہیں، جبکہ معارب اخبار کے ایک سروے کے مطابق 63% صہیونیوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کی شکست کے ذمہ دار ہیں، اور انہیں بھی اسرائیلی چیف آف اسٹاف جنرل ہرتزی ہالوی کی طرح ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ سروے صہیونی چیف آف اسٹاف کے استعفے کے بعد کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو شرمناک شکست کے بعد صہیونی حکومت میں اعلی فوجی اور سیکورٹی حکام کے استعفوں کی باڑھ آ گئی ہے۔ طوفان الاقصی کے کمانڈ روم اور میدان جنگ میں شہید یحییٰ سنوار کی نئی تصاویر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کو مزید آشکار کر دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے پہلی بار میدان جنگ میں اور آپریشن طوفان الاقصی کے کمانڈ روم میں شہید یحییٰ سنوار کی تصاویر شائع کی ہیں۔ الجزیرہ نے صہیونی حلقوں کے رد عمل کا سامنا کرنے والے اپنے پروگرام آور گریٹسٹ سیکرٹ میں پہلی بار تحریک حماس کے رہنما شہید یحییٰ سنوار اور محمد الزیف کی میدان جنگ اور آپریشن الاقصی کے کمانڈ روم کی تصاویر شائع کیں۔ الجزیرہ نے حماس کے فوجی کمانڈر عز الدین حداد کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا، جس میں پہلی بار حماس کے فوجی کمانڈر محمد زیف کی تصاویر بھی شائع کی گئیں۔ الجزیرہ کے مذکورہ پروگرام میں دستاویزی فلم الاقصی طوفان آپریشن روم کے جواب میں اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے کہا ہے کہ اس دستاویزی پروگرام نے تل ابیب کے بلیک سنیچر سے متعلق انٹیلیجنس کی ناکامی کو آشکار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک باضابطہ مراسلے میں سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی اور قرارداد 1701 کی تمام شقوں پر مکمل طریقے سے عمل درآمد، لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کو روکنے اور جنوبی لبنان سے صہیونی فوجیوں کے فوری انخلاء پر صہیونی حکومت کو مجبور کرے۔ مراسلے میں زور دیا گیا ہے کہ اگر ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے تو صہیونی حکومت زیادہ بڑے پیمانے پر قوانین کی خلاف ورزی کرے گی اور علاقائی امن و امان کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ صہیونی حکومت 60 دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد جنوبی لبنان سے انخلاء کے اپنے وعدے اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کا ارادہ نہیں رکھتی۔ عراقی صدر نے ترکیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراق میں مداخلت کا سلسلہ بند کرے۔ عراقی صدر عبداللطیف رشید نے عراقی امور میں ترکیہ کی مداخلت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ترکیہ کے فوجی کردستان میں بدستور مختلف امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مداخلت بند کرے۔ عبداللطیف رشید نے بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اپنے ملک کی خود مختاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بغداد ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی ملک عراق کے اقتدار اعلی کو کمزور کرے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے ایران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایک بڑا اور اہم پڑوسی ہے اور بغداد اور تہران کے تعلقات دوستانہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عراق کے عوام سماجی، دینی بلکہ گھریلو لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کی معروف سماجی اور مذہبی شخصیت مزمل فصیح کی گرفتاری پر لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق تحصیل پارا چنار کے چیئرمین مزمل حسین فصیح کو سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے، جس پر مقامی باشندوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور انتظامیہ سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں رہا نہیں کیا گیا تو پھر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ MWM کے صوبائی جنرل سیکرٹری اور ممبر قومی جرگہ شبیر ساجدی نے مزمل فصیح کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ضلع کرم کی بندشوں کے خلاف دھرنے کی قیادت کی اور پارا چنار کے محاصرے کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ مزمل فصیح کی اپیل پر ہی پورے پاکستان میں لوگوں نے دھرنے دیے تھے۔ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے وکیل سمیر کھوسا کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جز ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں اور ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکا جائے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی اور راستوں کے تحفظ کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگے کی بیٹھک جاری ہے۔ گرینڈ جرگے کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ گرینڈ جرگے نے خطرناک مورچوں کو ختم کر دیا ہے، مزید مورچے ختم کیے جائیں گے۔ گرینڈ جرگے کے سربراہ نے کہا کہ بگن میں قافلے پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ معاہدے پر کرم کے فریقین نے دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ حکومت معاہدے پر عمل درآمد کروا کر راستے کو محفوظ بنائے۔ جرگہ ممبران کا کہنا ہے کہ گرینڈ جرگے کا مقصد آپس کے اختلافات کو ختم اور تحفظات کو دور کرنا ہے۔ ادھر کرم میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا سخت بحران برقرار ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اپر کرم کی 400,000 آبادی کے لیے روزانہ 7 ٹینکر فیول استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے 3 مہینے سے 1 ٹینکر بھی نہیں آیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ایل پی جی اور پیٹرول ڈیزل کی کمی کو پورا کیا جائے۔ انڈونیشیا کے صدر ہندوستان کے وزیر اعظم کی سرکاری دعوت پر نئی دہلی پہنچے ہیں، جہاں ان کا سرکاری طور پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نے ہفتے کے روز انڈونیشیا کے صدر سے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ملاقات کے بعد کہا کہ انڈونیشیا ہندوستان کے پہلے یوم جمہوریہ پر خاص مہمان تھا، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جب ہم جمہوریت کے 75 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں تو انڈونیشیا ایک بار پھر اس تاریخی موقع کا حصہ ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بھی ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی ملاقات سے ہندوستان اور انڈونیشیا کے تعلقات مضبوط ہوں گے، اور یہ قدم ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کے ایک اہم شریک کے ساتھ تعلقات میں فروغ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، شب شہادت فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سامعین، ہمیں ریڈیو سے نشر ہونے والے تمام پروگراموں کے حوالے سے آپ کے مفید مشورے اور تنقیدیں ہمیشہ ہمارے پروگرام کو سنوارتی ہیں، لہذا اپنی تنقیدیں، بہترین مشورے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور ارسال کریں، تاکہ ہم بہترین سے بہترین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سامعین، آئیے اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، شام میں شیعہ کشی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا بیان کریں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی تکلیف دہ خبریں شام سے آ رہی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں، اور شام کے مختلف علاقوں میں وہ جو دہشت گرد اپنا چہرہ چھپا کے اور اپنے آپ کو ایک معتدل اور پرامن بنا کے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور بالخصوص وہاں پہ شیعہ مسلمانوں کے خلاف جو قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، اس سے دنیا کی توجہ بھی ایک طرف شام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو شام کے موجودہ حکمران ہیں، یا جس کو آپ کہیں کہ جنہوں نے بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹا اور پھر جنگ کے اور اسلحے کے بلبوتے پہ شام پہ غالب آئے، دمشق کا کنٹرول کیا، تو اب وہ حقیقت میں جو ان کی ماہیت تھی وہ ماہیت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ ہم سامعین کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو شام میں تبدیلی آئی تھی، یہ بنیادی طور پہ چار طاقتوں کی ملی بھگت تھی. اس میں ایک خود امریکہ، ترکی، اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کی حمایت. جب یہ جولانی ایک انتہائی صورت کے ساتھ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ دمشق پہ قابض ہوا تو ایک تبصرہ یہ تھا کہ اب اس کے بعد ایک پورے شام کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، اور جس طرح داعش کا انداز ہے کہ جیسے داعش نے ماضی میں عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی وحشیانہ اور بہیمانہ انداز سے قتل و غارت کر کے شہروں اور دیہاتوں پہ قبضہ کیا تھا، تو وہی انداز جو ہے وہ یہ لوگ بھی اپنائیں گے. لیکن چونکہ ان کے پیچھے ایک گہری سازش تھی اور بڑی منصوبہ بندی اور پلاننگ تھی، تو اس میں یہ کیا گیا کہ جو بظاہر چہرہ ہوگا وہ بڑا نرم ہوگا اور اس کے اندر صلح اور امن کی بات ہوں گی، لیکن جو اس کے نیچے سسٹم ہوگا یا نیچے جو مختلف ان کی گروہ اور شاخیں ہوں گی وہ وہی کریں گی کہ جو ان کی ماہیت ہے یا جس نظریے فکر کے وہ حامی ہیں، اور جس وحشیانہ اور غیر انسانی اسلام کے نام پہ جو اقدامات کرتے ہیں وہ اقدامات ان کی طرف سے بھی انجام پائیں گے. آپ دیکھیں کہ اب دو چہرے ہیں، ایک چہرہ جو ہے وہ جولانی کا ہے کہ جو اس وقت سربراہ ہے اس پورے موومنٹ اور تحریک کا، وہ دنیا کے سربراہوں سے مل رہا ہے، دنیا کے وزرائے خارجہ، دنیا کے اہم حکام اس کے پاس آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ایک بیوروکریٹ کی طرح، ایک ڈپلومیٹ کی طرح، ایک بڑا اپنے آپ کو اس جنگی ماحول سے نکل کے وہ اپنے آپ کو ایک بڑا پرامن اور پرسکون اور ملک کے اندر امن و آشتی کی بات کرنے والا ایک شخص بن کے لوگوں سے مل رہے، اور یہ اس منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اور اسی کو بڑھا چڑھا کے دنیا کے سامنے بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ جو شام میں آنے والی تبدیلی ہے یہ کوئی جنگجوانہ یا کوئی خون خرابے والی تبدیلی نہیں ہوگی. اب عام آدمی جن کو اندر کی خبریں نہیں پتہ کہ شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں، بڑے پرسکون انداز سے قبضہ ہو گیا ہے اور بشار اسد بھاگ گیا ہے، اور اس جو ملک کے اندر ہے وہ اب کسی قسم کی کوئی ناامنی یا کسی قسم کی افراتفری نہیں ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ دو گروہوں کو خصوصی طور پہ یہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ نشانہ بنانے کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا سسٹمیٹک ہے. مثلا جو اگر ہم شام کا ایک نقشہ دیکھیں تو ہمس اور ہما اور یہ جو علاقے ہیں یہ لازکیہ تک ایک پٹی بنتی ہے کہ جو ساحل سمندر تک چلے جاتے ہیں، جو اور اس پٹی پہ یعنی اگر آپ ہما اور ہمس کی دیکھیں تو یہاں پہ شہروں کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں وہ شیعہ آبادی ہیں، لیکن آپ ہما سے جب اس علاقے کی طرف چلتے ہیں ساحل سمندر کی طرف جو لازکیہ کا علاقہ ہے یا ترتوت کا علاقہ ہے، تو اس میں علوی آبادی جو ہے وہ اکثریت میں ہے. اب انہوں نے سلسلہ کیا شروع کیا کہ ان علاقوں میں جو ہما اور ہمس کے جو ارد گرد کے شیعہ علاقے ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ طریقہ بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی غیر انسانی ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں گاؤں کا محاصرہ کرتے ہیں، گاؤں کے نوجوانوں کو اور مردوں کو شہر کے کسی چوک پہ کسی گراؤنڈ میں اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان سے ساتھ جو توہین کرتے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی معمولی سا کوئی بندہ ریئیکٹ کر جائے تو فوراً وہیں پہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اور ایک ایسے خوف و ہراس کی فضا وہاں پہ گاؤں کے اندر یا اس چھوٹے شہر کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ جو اگر ہلکا سا مخالف بھی ہو یا تو وہ اس شہر کو چھوڑ کے بھاگ جائے یا مکمل طور پہ ان کی ہر بات کو تسلیم کرے. اب اس ان حملوں اور ان محاصروں سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں قتل و غارت بھی ہے، اس کے اندر ریپ کی کاروائیاں بھی ہیں، اس کے اندر توہین بھی ہے، اس کے اندر مخالف مسلک اور مذہب کو برا بھلا کہنا بھی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں کہ جو کسی جگہ پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی بہانہ بنا کے انہوں نے, یعنی بالخصوص مغربی طاقتیں بشار اسد کے خلاف, جو سب سے بڑا ان کے پاس ایک بہانہ تھا, وہ جو سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ ان کی نظر میں انسانی حقوق کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتا اور ملک کی جو عوام ہے ان پہ جبر کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, اور اپنے جبر اور تشدد کی بنیاد پہ یا امریت کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بناتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی طاقتیں, وہی گروہ, وہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو بشار اسد پہ تو الزامات اور اعتراضات کرتی تھیں, اب وہ اس وقت خاموش ہیں, کیونکہ یہ عمل اس وقت جو ہمس ہما اور لازکیہ کے ان علاقوں میں ہو رہا ہے وہ انسانیت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عام شہری ہے, وہ کسی بھی مسلک کا ہے, وہ کسی بھی اقلیت میں ہے, تو اس کو اس انداز سے زد و کوب کرنا, ان کو کسی چوک میں کھڑے ہو کے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دینا, کسی کا اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ وہیں پہ مار دھاڑ شروع کر دینا, تو یہ 45 دن کی ایک مکمل کاروائی ہے کہ جو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے. یعنی 45 دنوں کے اندر وہ جو مکروہ چہرہ تھا اس جنگجو گروہ کا وہ اب آشکار ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ سے چونکہ ملک دنیا سے کٹا ہوا ہے, وہاں پہ میڈیا نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس عنوان سے وہاں پہ ہونے والے مظالم دنیا میں منتقل نہیں ہو رہے, نشر نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی میڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کس انداز سے اور کیا جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھے جا رہے ہیں. بہرحال اس میں جو تجزیہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جولانی حکومت کو اس کا علم نہیں ہے یا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ بات, تو یہ دونوں چیزیں بالآخر اس گروہ کی طرف جاتی ہیں کہ اگر اس کے علم میں نہیں ہے اور یہ عمل انجام پا رہا ہے تو اس کو حکومت کا کرنے کا حق نہیں ہے, کہ وہ اگر پورے ملک کے اندر حکومت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو اپنے ملک میں ہونے والے ہر علاقے کی خبر ہونی چاہیے, اس کو بھی کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی اگر کسی علاقے میں کسی بارڈر پہ حکومت کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کے خلاف تو فوری اقدام ہوتا ہے, لیکن اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کسی اقلیت کو یا شیعہ مسلمانوں کو یا علویوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیسے یہ گروہ کہہ سکتا ہے, جولانی اینڈ اس کی ٹیم کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور ہمارے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر علم میں ہے اور کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو فورسز ہیں, آپ کے پاس جو قانون نافذ کرنے کی طاقت ہے, آپ جو ملک کے اندر اپنی مرضی کی باتیں ہر طرح سے منوا رہے ہیں, تو کیا ایسے گروہوں کو کہ جو اس انداز سے قتل و غارت کر رہے ہیں, کیا ان کے خلاف اقدام کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے؟ تو یہ بات کی ذمہ داری یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو مسئولیت ہے وہ گروہ کی طرف جو حکومت میں ہے, جو اقتدار میں ہے, اسی کی طرف پلٹتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی طرف بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو ان اس گروہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان, ان سے ملاقات کی ٹیلی فونی, اور اس ٹیلی فونی ملاقات میں انہوں نے واضح طور پہ ان کو کہا ہے کہ شام کے اندر جس انداز سے شیعہ کشی شروع ہو گئی ہے اور جس انداز سے اقلیتوں کو اور تعلویوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو وہ اس کی ایک ذمہ داری ان ممالک پہ بھی ہے, ان ممالک کے حکمرانوں پہ بھی ہے کہ جن کا اثر و رسوخ ہے یا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس تبدیلی میں شریک تھے, اور خود جولانی بھی جس کا اعتراف کرتا ہے کہ ترکیہ نے اس کی مدد کی ہے, تو ایسی صورتحال میں جو کچھ شام کے اندر ہوگا اس کا ایک ذمہ دار تو وہ ہواری ملک بھی ہوں گے کہ جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے. اب امریکہ سے تو کوئی توقع نہیں ہے, اسرائیل سے تو میں کوئی توقع نہیں ہے, ان کا کام ہی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنانا اور شام کی تقسیم در تقسیم ہے. لیکن اگر ترکیہ کے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی جولانی سے قریب ہیں اور جولانی ان کی بات کو لے کے آگے چل رہا ہے, تو پھر خود ترکیہ کو بھی اس کا احساس کرنا ہوگا, چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج انجام پا رہی ہیں لیکن یہ تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. اگر شام کا علوی آج قتل و غارت کا شکار ہو رہا ہے تو وہ علوی کہ جو اس وقت ترکیہ کے اندر موجود ہے اور ایک بڑی تعداد میں موجود ہے, وہ اپنے شامی علوی کے لیے ضرور آواز بلند کرے گا, اور جب وہ آواز بلند کرے گا تو خود ترکیہ کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جائے گا کہ ترکیہ کے اندر علوی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. اسی طرح اگر شیعہ کشی کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا میں تشیع جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ترکیہ سے نفرت بڑھتی ہے, یا وہ ممالک جو جولانی کو سپورٹ کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف جب یہ نفرت بڑھے گی تو یہ جواب سب کو دینا پڑے گا, چاہے وہ عالمی سطح پہ ہو چاہے علاقائی سطح پہ ہو. تو بہرحال اختتام میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے کسی بھی اقلیت کو بھی کسی بھی مسلک کو بھی اس انداز سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے, چونکہ یہ ان کے شہری ہیں اور ان شہریوں کو آپ ڈرا دھمکا کر قتل و غارت کے ذریعے سے بے گھر کر کے وقتی طور پہ تو خاموش کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ شعلے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں بے شک خاکستر کے نیچے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ خاکستر کے اندر یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ بھڑک سکتے ہیں اور ایک بڑی آگ میں بدل سکتے ہیں. تو جولانی کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ سب کو لے کے چلے, اور اگر وہ حکومت کا دعوے دار ہے تو یوں بھی اگر جو اس کے حامی ہیں وہ جمہوریت کا, بشار اسد کے دور میں تو جمہوریت کے بہت راگ الاپتے تھے, اب اسی جمہوریت کا راگ انہیں اس حکومت میں بھی الاپنا چاہیے, اور جو مطالبے ان کے بشار اسد سے تھے وہ ان سے بھی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپنا چاہنے والا آپ کا اپنا حامی آ جائے تو وہ قتل و غارت کرے, انسانی حقوق کی پامالی کرتا پھرے, اس کو تو آپ نہ پوچھیں, لیکن اگر آپ کا مخالف ہو تو آپ صرف الزامات لگا کے جو ہے نا اس کو پوری دنیا میں بدنام کرتے پھرے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے تازہ ترین حالات سے آگاہی کے لیے, ہم آپ کے گزار ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے
ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں کرمدینے کی بات اے واعظ کرمدینے بات واعظ چھوڑ حورو قصور کی باتیں چھوڑ حورو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں کہے سب وہ جانتے ہیں سبا بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل نا صبور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر پیدا ہوئے. آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 20 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہوئیں. آپ کی مدت امامت 25 سال ہے اور 25 رجب المرجب سن 183 کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. شہادت کا سبب زہر خورانی ہوا جس کا محرک عباسی خلیفہ ہارون رشید تھا. ائمہ اثنا عشر کے سلسلے میں آپ کا شمار 7واں ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی امامت کے بارے میں واضح نص فرمائی ہے. کچھ لوگوں نے آپ کی امامت کے متعلق نزاع کیا. ان کا خیال تھا کہ امام جعفر صادق کے بعد عہدہ امامت اسماعیل کو منتقل ہوا ہے جو حضرت امام جعفر صادق السلام کے فرزند اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، حالانکہ ان کا انتقال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، جبکہ امامت کا اصول یہ ہے کہ یہ عہدہ میراث کا ترکہ نہیں ہے بلکہ منصب امامت و ہدایت ذاتی کمالات سے مربوط ہے. جس طرح نبوت حضرت اسماعیل کے بعد جناب اسحاق کو منتقل ہوئی یا جس طرح امامت حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، اس سے یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ نبوت یا امامت کا باپ سے بڑے بیٹے کی طرح منتقل ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح امام جعفر علیہ السلام کی اولاد میں منصب امامت کے اہل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. دراصل امامت کا عہدہ جو اولاد ابراہیم میں سے ان منتخب ہستیوں کو دیا گیا ہے جو ظلم سے مبرہ ہیں. ہر امام کی زندگی محض سے لحد تک پاکیزگی اور طہارت، تقوی اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے. امام موسیٰ کاظم السلام کے بچپن کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا، ہم میں جو امام ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی کھیل کود میں مبتلا نہیں ہوتا. اتنے میں امام موسیٰ کاظم السلام بکری کا ایک بچہ لیے ہوئے برآمد ہوئے. لوگوں نے سنا آپ اس سے فرما رہے تھے، اپنے رب کا سجدہ کر. لوگوں نے آپ سے کہا، صاحبزادے اس بچے کو کہیں کہ مر جائے. آپ نے فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا موت و حیات میرے اختیار میں ہے؟ امام موسیٰ کاظم السلام اسی منتخب سلسلے کے ایک فرد تھے جسے پروردگار عالم نے خلق عظیم کا وارث اور مکارم اخلاق کی تکمیل کا نمونہ بنایا ہے. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام منارۂ نور.
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے. آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں. نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا، اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہے۔ امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے۔ جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے۔ امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آراء حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے۔ امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا۔ آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں، اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں، انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھی۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے، ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹیلن تو ہوں نہیں۔ حجت الاسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سمن عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے، اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے، اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔